ہے انتقام حسین باقی وہ آنے والا حساب لے گا، عقیدہ اپنا درست رکھنا جو ان کے نصرت کی ہے تمنا، عقیدہ اپنا درست رکھنا جو ان کے نصرت کی ہے تمنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے عمل کو بھی آزمائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے دل و نظر کو بچائے رکھنا۔ عزیزان محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے رکن مجلس نظارت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے حسن صلاح الدین صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ کا لیکچر ہے، اس کا موضوع ہے ایک متحد تنظیمی کارکن کی خصوصیات۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، حضار محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میں سب سے پہلے آئی او کے برادران اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں یہ کنونشن نے باشکوہ منعقد کیا۔ اس سے پہلے ولادت مولود کعبہ کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں، لیکن آج مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے، میری طبیعت لاساز ہے، کل یہاں حیات ائمہ مساجد و علماء امامیہ کی جانب سے جشن تھا، حیات کی جانب سے، اور مجھے آنا چاہیے تھا، میں شرکت نہ کر سکا۔ کل رات بھی کسی اور جگہ پر جشن تھا، شرکت نہ کر سکا، لیکن آج آپ کی محبت نے مجھے کھینچ کر یہاں لائی ہے تاکہ آپ ہم جیسے عمر رسیدہ انسان کو دیکھ کے اپنے اندر ایک نئی توانائی اور نیا جذبہ اور آگے بڑھنے کا حوصلہ لے کے چلیں۔ مادی غذا کے ساتھ ساتھ مقررین کے خطاب سے معنوی غذا بھی حاصل کر کے اب چلے جائیں، تاکہ اس شجرۂ طیبہ کو آگے بڑھائیں اور قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے الہی تنظیموں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ربانی علماء اور ربانی عناصر جن میں تقوی الہی ہو، خوف الہی ہو، रज़ाए इलाही के ख्वाहान अफराद के ज़रिए ये नेक मकासद और आला अहदाफ़ इलाही आगे बढ़ाने में इस्तेहकाम बख्शने में आइंदा नस्लों तक पहुँचाने में जो किरदार है वो किसी से पोशीदा नहीं है। एक तो कन्वेंशन की मुनासबत है, एक तो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासबत है। मैं इन दोनों के बारे में मुख्तसर अराइज पेश करना चाहूँगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती शख्सियत हैं जो हमारी मिदहत सना और उनके फ़ज़ाइल बयान करने से भी वो बालातर हैं। एक लुबनानी अहले कलम लेकिन ताल्लुक़ हैं उसका ताल्लुक़ है मसीही से, एक मसीही अहले कलम लिखता है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में नुस्खतुल मुफ़रदा लम यरा लह शर्क़ु वल ग़र्बु मसीला। ये एक ऐसा मुनफरिद नुस्खा है, इंसानी कमालात और फ़ज़ाइल का एक मुनफरिद नुस्खा है जो तबके असल हैं। असल से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबके असल हैं। ऐसा नुस्खा आज तक न मशरिक ने देखा है और न मगरिब ने देखा है। हम यहाँ सुनते हैं सुनाए भाई हम सिंध में मौलाई बहुत हैं। सिंध में सिर्फ मौलाई नहीं है भाई, मसीहियों में भी मौलाई है। ये चाहे जोर जर्दा हो या सुलेमान कत्तानी हो या दूसरे जो अहले कलम हैं अदीब हैं, ये सब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मद्दा हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला का जो एहतमाम रहा है वो दीगर तकरीबन तमाम अंबिया वगैरह से हट के रहा है। दूसरों के साथ अल्लाह ताला ने ऐसा एहतमाम ही नहीं किया। मौला अली की विलादत काबे में हुई, आज तक किसी की विलादत न काबे में हुई न बैतुल मुकद्दस में हुई, हत्ता हुजूर की विलादत भी खाने काबा में नहीं हुई। और शहादत मेहराब में हुई जो उससे पहले किसी को ये फजीलत नसीब नहीं हुई। दर काबा शुद पदीद व बे मेहराब शुद शहीद नाजम बहुसन मतलाओ हुसन खिताम तो। ईरानी शायर कहता है कि अली की विलादत काबे में हुई, शहादत मेहराब में हुई, इस हुस्न इब्तिदा और हुस्न इख्तिताम से पर मैं नाज करता हूँ करीम कि मेरे मौला को अल्लाह ने ये फजीलत दी है। اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اہتمامات کے حوالے سے یہ ہے کہ باقی انبیاء کی رسالت اور نبوت کا بھی اعلان کیا جاتا تھا اور کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، وہی نازل ہو جاتی، فرشتہ نازل ہوتا اور بتا دیتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آج سے جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہوگا، یہ سلسلہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو صحرا میں جو ہے نا یہ مقام ملا، جب مدین سے مصر واپس جا رہے تھے تو صحرا میں، باقی انبیاء کا بھی حال یہی ہے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام، اللہ غار حرا میں یہ مقام ملا اور کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت علی کی ولایت کا جب اعلان کیا جاتا ہے تو اتنا اہتمام کیا ہے جو تاریخ میں اس کی کوئی مثالیں نہیں ملتی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ اعلان سے پہلے آیت، اعلان کے بعد آیت، اور اتنے لوگوں کو، حجاج کو ایک جگہ پر ٹھہرایا گیا، میدان میں تھا کہ سب کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے، اور اعلان، اور اعلان بھی قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، یہ اہتمام اور سب سے بیعت لینے کا یہ اہتمام، یہ کس کے لیے ہوا تھا بھائی؟ پھر علی علیہ السلام کی تربیت کا، تربیت کا اہتمام اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے نبی کے ذریعے جو ہے نا کرایا، پیغمبر کے لیے تربیت کا اہتمام ایک فرشتے موکل کیا، یہ خطبہ قاصیہ میں حضرت فرماتے ہیں، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے موکل کیا پیغمبر پہ، جگہ جگہ رہنمائی، اور حضرت نے یہ فرمایا کہ جو بھی فرشتہ پیغمبر کو حکم دیتا تھا، پیغمبر مجھے یہی حکم دیتے تھے کہ میری پیروی کرو، تو میں پیغمبر کی پیروی کرتا تھا۔ جس طرح اونٹنی ہے، اس کا جو بچہ ہے اپنی ماں کی کس طرح پیروی کرتا ہے، میں پیغمبر کی شروع سے اس طرح پیروی کرتا رہا۔ استعداد، صلاحیت اور قرب الہی اور تربیت الہی سے شروع سے نوازا گیا، یہی وجہ ہے، بس اسی سے میں ختم کرنا چاہوں گا۔ جب حضور منصب رسالت پر فائز ہوئے، پیغمبر کے ساتھ حضرت علی کوہ حرا میں ہیں، غار حرا میں ہیں، بس یہی دو شخص ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ بھی لہج البلاغہ میں جو ہے نا یہ موجود ہیں، غار حرا میں ہیں۔ اتنے میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رنا سنا، رنا رنا یعنی آہ و بکا، گریا، میں نے یہ رنا سنا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہذہ الرنا، یہ کس کی بکا ہے، یہ کون ہے جو رونے والا؟ فرمایا تلک رنۃ الشیطان، یہ شیطان کا گریہ ہے کہ میری بعثت کے بعد وہ مایوس ہوا، اس وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ یا علی، جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہو، مگر فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں، آپ نبی نہیں ہیں، آپ میرے وزیر ہیں۔ یہ مقام اس وقت سے ملا بھائی، یہ کس کس کے لیے ایسا ہوا تھا یہ؟ اور علم و حکمت و فضیلت و تقوا کے لحاظ سے تو مجسمہ ہے۔ میں اب دوسری موضوع کی طرف آنا چاہوں گا، ہم کو چاہیے اس مولا متقیان کے کلمات، فرامین اور تعلیمات سے ہم اپنے لیے کچھ زاد حاصل کریں۔ اپنے لیے بطور خاص تنظیمی برادران کے لیے، یہ ذات ضروری ہے کہ انسان کے پاس ہو، اور جگہ جگہ جب مسائل پیدا ہوتے ہیں اور سستی جب پیدا ہوتی ہے یا دل میں کچھ کشمکش یا تردد یا اور قسم کے شک و شبہات جب پیدا ہوتے ہیں تو اس ذات کے ذریعے یعنی مولا علی کی سے لی گئی تعلیمات کے ذریعے اسے دور کرنے کی ہمیں وہ موقع ملتا ہے، تو ہم کو چاہیے یہی ہم اخذ کریں مولا سے۔ ہم کیا اخذ کریں؟ علوان تو مجھے یہ دیا گیا تھا، لیکن میں نے شروع میں بھی کہا طبیعت کی لاسازی کی وجہ سے زیادہ اس کے موضوع پہ میں نہیں بولوں گا۔ ایک تنظیمی ورکر میں، چاہے ورکر ہو یا عہدیدار ہو، سب ورکر ہیں اسلام کے، سب اسلام کے ورکر ہیں، اسلام کے خدمت گزار ہیں۔ تنظیم معاشرے کا امام ہے، تنظیم معاشرے کا رہبر ہے، گائیڈ دینے والی ہے تنظیم۔ اگر تنظیم معاشرے کو گائیڈ دینے سے قاصر رہی، ان کی رہنمائی سے اگر قاصر رہی، تو یہ تنظیم 100% وہ مطلوبہ تنظیم نہیں ہے۔ تو آپ ایمانہ میں عربی میں امام کہا جاتا ہے، اچھا ہم رہبر کہتے ہیں، اور رہبر کے درجات ہیں، وہ ایک رہبر اعلیٰ ہے، ایک درمیانہ ہے، اور آخری ہے رہنمائی کرنے والا رہبر ہے۔ آج کل مخصوص طور پر استعمال ہونا ہے، یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہیں، وہ رہبر اعلیٰ ہیں، وہ ہم سب کے رہبر ہیں، لیکن اس معاشرے میں آپ کام کرتے ہیں تو معاشرے کے رہبر آپ ہیں، تو آپ کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ رہبر اعلیٰ کے لیے بھی خصوصیات ہیں، شرائط ہیں اور معیار ہیں۔ تو نچلے طبقہ، نچلی سطح پر جو رہبر ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، لیکن شاید کچھ کم، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ ایک امام ہیں، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تقویٰ، تقویٰ ہونا چاہیے۔ جو انسان کام کرتا ہے وہ خدا کے لیے کرے، جو کام چھوڑتا ہے وہ بھی خدا کے لیے کرے، خدا کے لیے چھوڑے، جو گفتگو کرتا ہے وہ بھی خدا کے لیے کرے، تنظیم میں آنا ہو وہ بھی خدا کے لیے ہو۔ اگر تنظیم سے کسی نہ کسی وجہ سے باہر جانا ہو وہ بھی خدا کے لیے ہو۔ خدا ہر جگہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب خدا کے لیے کام کریں تو تنظیم سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اختلاف پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ بھئی ہم سب خدا کے لیے کام کر رہے ہیں تو اختلاف کس لیے، کس لیے اختلاف ہیں؟ ذاتیات ہیں تو اختلاف ہو سکتا ہے بھائی، یہ آپ کا ہے یا میرا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے بھائی، دوسرے مسائل میں جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن خدائی کام میں جھگڑا کس لیے بھائی، کس لیے جھگڑا آپ کرتے ہیں؟ اگر اس قسم کا مسائل جو جہاں تک عملی میدان میں بعض تنظیموں سے میرا تعلق ہیں، تو سب جگہ یہ مسائل موجود ہیں، تو میں تو کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں یہ جو ہے نا بیان ہی کروں گا۔ یہ مسائل اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم میں تقویٰ اور خدا کا خوف کم ہو گیا ہے، اس کا فقدان ہے۔ دیکھیں نا، امام خمینی کو ہم سب مانتے ہیں نہیں مانتے؟ امام خمینی کو ہم سب مانتے ہیں, اس میں کوئی, اگر کسی کے دل میں بھی کوئی کچرا ہو لیکن زبان پہ تو وہ مانتا ہے نا. امام خمینی نے کیا فرمایا, ایک وقت میں نے یہ براہ راست ریڈیو سے سنا, ایران ریڈیو سے, میں جب پاکستان سے باہر تھا, وہاں بھی کچھ اس قسم کے مسائل پیدا ہوئے تھے, اختلاف. تو امام نے فرمایا کہ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے بھائی, وجہ سے یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے کام نہیں کرتے. اگر ہم خدا کے لیے کام کرتے تو منصب پر جھگڑا نہیں ہو سکتا, قیادت پر مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا. سب خدا کے کارکن ہیں, کسی بھی منصب پہ ہو یا نہ ہو کام کرنا ہے. اس لیے فرمایا اگر یہ سارے انبیاء, اب یہ کئی بار آپ سن چکے ہیں یہ جملہ, سارے انبیاء یعنی 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ ایک وقت ایک زمانے میں زندہ کرے, تو اتنے افراد ایک جگہ پر موجود ہو ان کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوگا. 1,24,000 کے درمیان سب نبی ہیں, اولو العزم بھی ہیں, رسول بھی ہیں, نبی ہیں, درجات مختلف ہیں, کبھی اختلاف نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ یہ سب خدا کے لیے کام کرتے ہیں. منصب ملے یا نہ ملے, اگر کوئی منصب پر کام کرے تو وہ خدا کے لیے ہوگا, اگر بغیر منصب کام کرے وہ خدا کے لیے نہیں ہوگا, وہ خدا کے لیے نہیں ہوگا. بھائی منصب ایک ذمہ داری ہے, ایک ذمہ داری ہے, تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایک کارکن, عام کارکن, پھر ایک ذمہ دار, اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس منصب کی وجہ سے اللہ کے پاس اس کا احترام نہیں بڑھتا, اللہ کا احترام اس کا بڑھتا ہے جس میں تقویٰ زیادہ ہو, چاہے منصب پر فائز ہو یا نہ ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے جو مالدار ہیں وہ اللہ کے پاس محترم ہے, جو رئیس ہیں, صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, وہ اللہ کے پاس مکرم ہیں, یا تنظیمی حوالے سے جو تنظیم کا صدر ہیں وہ اللہ کے پاس مکرم ہیں, یا چیئرمین ہیں وہ اللہ کے پاس مکرم ہیں, یا سیکرٹری ہے وہ اللہ کے پاس مکرم ہے. نہیں بھائی, تقویٰ. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَقْوَاكُمْ, جس کے پاس تقویٰ ہے وہ اللہ کے پاس محترم ہے, اس کے اعمال قبول ہیں. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, اعمال, انسان جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے, متقین کے اعمال قبول کرتا ہے, وہ کسی بھی درجے پر بھی ہو. یہ ظاہری درجہ ہے بھائی, انتظام کے لیے ضروری ہے, کسی کو موقع دینا اور وغیرہ, کابینہ ہو یا چیئرمین ہو یا صدر ہو, ہاں جو بھی ہو, یہ ضروری ہے نظم و نسق کے لیے, لیکن کام کرنے کے لیے احسان نہیں ہے, تقویٰ ہونا چاہیے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسن اور امام حسین جب آخری وصیت فرمائی, اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی, بیٹے میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں, تم دونوں کو ایک, اور میں اپنے تمام اولاد کو بھی وصیت کرتا ہوں, تمام اولاد کو. دو, واہلی, جو بھی مجھ سے متعلق ہے میرے اہل عیال سب کو میں وصیت کرتا ہوں. چار, ومن بلغہ کتابی, جس کو میرا یہ مکتوب پہنچے, جس کو یہ میرا مکتوب, یہ وصیت پہنچے, ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں. پہلی وصیت کیا ہے؟ بتقوی اللہ, اللہ سے پرہیزگاری, اللہ سے ڈرو, یہ وہ حاکم ہے اور وہ حاضر و ناظر بھی ہیں، یہ حاکم بھی ہے اور شاہد بھی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ سے ڈرو خلوات میں۔ انسان کبھی تو علل اعلان غلط نہیں کر سکتا، شاید لوگ کچھ کہیں، لوگوں کی نرزوں سے گرے، غلط کام نہیں کر۔ جب خلوت میں جب پہنچتا ہے تو میدان جو ہے نا وہ کھلا ہے، وہ اوپن ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ روایت میں آیا کہ بھائی خلوت میں اللہ سے ڈرو، کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، جو اس وقت تم کو دیکھ رہا ہے وہ روز قیامت حکومت بھی کرے گا، فیصلہ بھی وہی دے گا۔ خب شاہد کون ہے بھائی، دیکھنے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ روز قیامت جب ہمارا کیس ادھر چلا جائے گا، اگر ہم جھوٹ بھی بولیں تو خدا تو دیکھ رہا تھا نا، سن رہا تھا نا، تو خدا کے سامنے وہاں ہم کیا جھوٹ بولیں گے؟ ہمارے دنیا میں تو بہرحال سب کچھ ہوتا ہے بھائی، جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں، اور کسی کیس میں جو ہے نا ناحق کو جتواتے ہیں جھوٹ کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے حق پامال کرتے ہیں۔ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، قیامت میں شاہد بھی خدا ہے اور حاکم یعنی جج بھی خدا ہے، وہاں جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا خلوت میں اللہ سے ڈرو، دل میں جو رکھنا ہے تنظیم کے لیے یا دوسرے افراد کے لیے، دیکھو کہ یہ واقعی درست ہے یا درست نہیں ہے۔ کسی پر اعتراض کرنا ہو تو واقعی یہ اعتراض حقیقی ہے یا نہیں ہے، اس کا حل ہے یا نہیں ہے۔ ہماری عادت یہ ہو چکی ہے کہ اعتراض کرنا لیکن اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں عادت نہیں ہوئی کہ ہم خود دیکھیں کیا یہ اعتراض مجھ پر تو وارد نہیں ہے، میں خود اس اعتراض کی زد میں تو نہیں ہوں، میں دوسروں پر اعتراض کرتا ہوں۔ یہ تو دیکھنا چاہیے۔ تقوی یہ پہلا عنصر ہے، جس میں تقوی نہ ہو جو بھی کام کرے رائگان ہے، جس طریقے سے بھی وہ کام کرے وہ رائگان ہے، اس کو نہ ثواب ہے نہ اجر ہے، کچھ بھی نہیں ہے جب تک تقوی نہ ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ بقرہ میں ہے یہ، اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے، جو متقین نہ ہو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جب قبول نہیں کرتا تو اجر بھی نہیں ملے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا۔ کرتے رہے بھائی دنیا میں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا۔ اب تنظیمی حضرات ہیں، اگر کچھ کلام تلخ بھی ہو جائے آپ انشاءاللہ برداشت کریں گے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا۔ کچھ لوگ ہیں دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سورہ بقرہ میں منافقین کے بارے میں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقین کے بارے میں۔ تو کسی نے امام سے پوچھا یا پیغمبر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہ خدا کو دھوکہ دینے کے معنی کیا ہے؟ مگر کوئی خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ منافقین کے بارے میں ہے سورہ بقرہ، تین چار آیت کے بعد آپ مطالعہ کریں، ترجمہ بھی آپ پڑھیں۔ تو اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرے لیکن وہ کام ہے عبادی اور نیک کام ہے، لیکن وہ کام غیر خدا کے لیے کرے، یہ خدا کو دھوکہ دینا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ کوئی نماز پڑھے، نماز تو خدا کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، دل میں دکھاوے کی نیت ہے اور وہ ہے پڑھ رہا ہے نماز خدا کے لیے، یہ اس کی نگاہ میں اس خدا کو دھوکہ دے رہا ہے، خدا دھوکہ نہیں کھاتا۔ अल्लाह का नाम लेता है, इलाही तंजीम का नाम लेता है, अली का नाम लेता है, सब कुछ करता है लेकिन काम दूसरों के लिए करता है, ये धोखा है। ये हम खुदा को धोखा देना है, हम अपने आप को धोखा देना है। भाई धोखा न दें, अपने आप को धोखा न दें, कम से कम अपने आप को तो धोखा न दें। ये पहला जो है ना अंसर है कि तो ये तो हर मोमिन में होना चाहिए, लेकिन बतौर ख़ास तंजीमी अफराद में तक्वा का होना ज़रूरी है, वरना रात दिन अगर काम करे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह के पास किसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। भैया हम इधर इतने साल काम करते रहे और आखिरत में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, तो क्या फ़ायदा है? हम ये काम करते हैं कि इबादत समझ के, इबादत का उंसुर है तक्वा खुदा के लिए, दीन इलाही की तरवीज के लिए, दिफा के लिए, शेयों को तहफुज देने के लिए, उनको आगाही देने के लिए, क्योंकि ये मामूर है अल्लाह की तरफ से, हुक्म है हमें, तो हम अल्लाह का हुक्म बजा ला रहे हैं। तो इसमें इखलास होना चाहिए, इसमें तक्वा होना चाहिए, इसमें अलानियत नहीं होना चाहिए। इसमें दूसरे अनासर हैं जो इस अमल को बेअर्जिश करार दिया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। ये पहला अंसुर है। दूसरा अंसुर मौला ने फरमाया इसी कलाम में कि उसीकुम बितक्वल्लाह वन्नज़्मी अम्रकुम, मैं इन सबको ये सिफारिश करता हूँ, वसीयत करता हूँ, अपने मुआमलात को मुनज़्ज़म करो, अपने मुआमलात को, उमूर को मुनज़्ज़म करो, नज़्म व नसख से चलाना, ये अफरा तफरी ना हो, बेसरोपा ना हो। कभी इंसान के ज़ाती मुआमलात हैं तो ये भी मुनज़्ज़म तरीके से हो कि कब कुछ, तो बहरहाल ये प्रोग्राम जो है ना अपने लिए बनाते हैं कि कल सुबह पहले क्या काम करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये मंसूबा, पहला ये काम, दूसरा ये काम, तीसरा ये काम, ताकि काम मुनज़्ज़म तरीके से हो। ये आले लोग जो मुताला करते हैं उनके यहाँ भी जो है ना ये मुनज़्ज़म तरीक़ा है, वक़्त मखसूस है, कुछ वक़्त है मुताले के लिए, कुछ वक़्त है लिखने के लिए, कुछ वक़्त है अखबार पढ़ने के लिए, कुछ वक़्त मखसूस है घर के काम करने के लिए, कुछ वक़्त मखसूस है मुलाकात के लिए, ता आखिर वक़्त मुआयन है, वक़्त मुआयन। ये वक़्त मुआयन के हवाले से ये वाक़या आप सुने और हमारे लिए भी जो है इससे इसमें दर्ज है। ये आयतुल्लाह मराशी कुद्दस से रूह चंद साल पहले इंतकाल कर गए, होम में थे। एक सऊदी आलिम ने मुझे बताया जो मुवस्सक है, उन्होंने बताया अरबिस्तान से कुछ लोग आए थे, जवार आए थे, तो वो आगा के पास गए। आगा जो ना अंदरून खाना है, एक जगह है, एक बैठक, एक कमरा है मखसूस मुलाकात के लिए। जब ये वहाँ गए तो आगा अंदर से आए, उनके जो मसाइल था, सवाल था वगैरह था, हुकूक था वगैरह था, वो सब ख़त्म हो गया। फिर फरमाया और कुछ है? कहा और कुछ नहीं है। आगा उठ के चले गए, मुझे और काम करना है अंदर जाके, तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया। फिर खाम खा गप शप मारते हुए क्यों रहना, मैं वक़्त क्यों ज़ाय करूँ मैं? अगर वो कुछ मसला है तो बताओ, अगर नहीं है तो मैं अंदर काम कर रहा हूँ। कई किताबों के वो मुअल्लिफ हैं, तहकीक करते हैं, फकीह हैं। तो इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में भी नज़्म व नसक पैदा करें जनाब। अगर हम किसी प्रोग्राम का वक़्त मुकर्रर करते हैं 8 बजे, तो फिर 9 बजे 10 बजे नहीं आना भाई, 8 बजे आना है। ये एक तंजीमों में एक मसला है کہ عین وقت پہ تنظیمی لوگ نہیں آتے. آپ سب آتے یا نہیں آتے یہ مجھے ظاہراً تو حسب ظاہری ہے کہ آپ بھی نہیں آتے. اعلان ہے مثلاً 8 بجے, تو اگر جو جلدی بھی آئے تو 8:30 بجے ہے, ورنہ 8 بجے پہ تو پروگرام شروع ہی نہیں ہوتا. کیا آج شروع ہوا ادھر؟ تو بھائی تنظیمی لوگ ہیں, تنظیمی لوگوں کو چاہیے کہ اپنا وقت منظم کریں اور ٹائم پہ آئے اور ٹائم پہ جائیں. پھر ایسا نہ ہو کہ آخری ٹائم جو مقرر ہیں پھر اور آپ سے زیادہ وقت لے. نہیں, ٹائم پہ ختم, وقت مقرر کریں بھائی معین. ایک انفرادی زندگی کے لیے بھی یہ چاہیے, لیکن اجتماعی معاملات کے لیے تو یہ اشد ضروری ہے کہ نظم و نسق پیدا کرنے کے لیے منظم ہونا. یہ تنظیمیں کس لیے ہیں؟ تنظیمیں وجود میں آنے کا فلسفہ یا بنانے کا فلسفہ تو یہی ہے بھائی, ہم ہر ایک جو الگ الگ اگر رہے تو ہر ایک کی توانائی الگ ہوگی, ہر ایک کی فکر الگ ہوگی, ہر ایک کی کوشش الگ ہوگی. اس سے اجتماعی سطح پہ کوئی ایسا فارمولا یا ایسا اقدام سامنے نہیں آئے گا جو اجتماعی طور پر آتا ہے. تو اجتماع سے تنظیم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف افراد کی عقلی, فکری, علمی اور عملی اس فکر کو یکجا کرنا ہے, طاقت کو یکجا کرنا ہے. پھر ایک عمل یا اقدام جب سامنے آئے گا وہ اجتماعی ہوگا, ایک فکر جب سامنے آئے گی تو وہ اجتماعی فکر ہوگی, اور ایک چیز پر جب اتفاق ہوگا تو وہ اجتماعی ہوگا. اس سے ہم معاشرے میں اپنا جو اصلی ہدف ہے وہ پھیلانے میں ممد معاون ہوگا بھائی ہمارے لیے. تو تنظیم بنانا ایک بت بنانے کے طرح نہیں ہے. کچھ لوگ اس طرح اشکال بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ نے اس کو بت بنا کے رکھا ہے, ایسا نہیں ہے بھائی. یہ تنظیم فی سبیل اللہ ہو اور الہی تنظیم ہو, اس کے اہداف الہی ہو, کارکردگی بھی خدا کے لیے ہو, اور عہدہ ملا تو ملا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو پھر بھی ٹھیک ہے, کام کرنا ہے خدا کے لیے, عہدے کے لیے کام کرنا ہے. اگر عہدہ نہ ملے تو کام نہیں کرنا ہے, تو آپ عہدہ پرست ہیں, یہ شخص ہے یہ عہدہ پرست ہیں, جس طریقے سے بت پرست ہے یہ عہدہ پرست ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عہدہ پرست عہدے کے لیے کام کرنا ہے تو خدا کے لیے نہیں کرنا ہے کام بھائی. خدا کے لیے کام کرنا ہے, اس کے لیے اخلاص و عمل اور خلوص چاہیے, بس ختم. عہدہ ملے یا عہدہ نہ ملے, مولا علی علیہ السلام نے حضور کے زمانے میں تمام جنگوں میں فتح دلانے والا مولا علی ہے, کبھی حضور سے پوچھا مجھے ایک عہدہ دے دیں آپ؟ کبھی عرض کیا مجھے عہدہ دے دیں؟ یہ ولایت کے بھی علی نے تقاضا نہیں کیا بھائی, جب اہلیت ہے تو خدا ہی نے یہ منصب دیا, خدا ہی نے منصب دیا ہے. استعداد ہو اپنے اندر, صلاحیت ہو, اللہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص کس کے لیے کام کرتا ہے, اس میں یہ کام کرنے کی صلاحیت و استعداد ہے یا نہیں ہے. جب اللہ دیکھتا ہے اس میں یہ صلاحیت بھی ہے, یہ مخلص بھی ہے, یہ جان نثار بھی ہے, یہ فداکار بھی ہے, تو سب کچھ اس کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھائی. نظم و نسق برقرار کرنا یہ جو ہے نا تنظیمی برادران کی ایک خصوصیت ہے. برداشت, تحمل و برداشت, یہ جو ہے نا ایک تیسری خصوصیت ہے. یعنی دوسروں کی بات برداشت کرنے کی صلاحیت. اگر کسی نے آپ کو ناگوار بات کی آپ سے, तो उसको आप बर्दाश्त करें और अहसन तरीके से उसका जवाब दें, तुर्की बतुर्की जवाब न दें। ये वाकई एक मसला है। मैं अपने आप को इस सिफत से खारिज करता हूँ, मैं खुद जज्बाती इंसान हूँ, लेकिन एक हकीकत है भाई, बताना पड़ता है, हकीकत है ये। तुर्की बतुर्की जवाब नहीं देना, आप आसान से जवाब दें तो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा भाई। ये हमारे आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत है, कुरानी तालीमात हैं, नहजुल बलागा की तालीमात हैं। कितने लोग आए आइमा की खिदमत में और बुरा भला कहा, बुरा भला। इससे बढ़कर क्या, एक शामी आया इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, बहुत बुरा भला कहा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बुरा भला। तो इमाम ने फरमाया कि तुम मुसाफिर हो, तुम क्या चाहिए, तुमको जात चाहिए, खर्चा चाहिए, ये खर्चा, रहनुमाई चाहिए, मैं रहनुमाई करता हूँ, और कोई मसला है वो बयान करो। अब बुरा भला कहने से क्या मसला होगा, फ़ायदा होगा तुमको? ये बेचारा हल हो गया इमाम के इस रवैये में, वो ज़ोब हो गया। ज़ोब होकर उसने कहा कि अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, आप हैं पैगंबर के वसी, आप हैं पैगंबर के वसी, अल्लाह खूब जानता है ये मकाम और मनसब किसको देना है, अल्लाह खूब जानता है। अगर कोई आके हमारे सामने इस तरह की बात करे, कोई बुरा भला कहे, अगर एक कहे तो हम इधर से 10 देंगे भाई। इससे मसला हल नहीं होता भाई, नफरत पैदा होती है, दूरियां पैदा होती है, तंजीम है तो इख्तिलाफ पैदा होता है, घरेलू मुआमलात हैं तो बिलाखिर तलाक पर मसला मुंतज होता है, फिर कोर्ट में जाना होता है, या इधर जाना होता है, उधर जाना होता है, बहुत से मसाइल पैदा होते हैं भाई। तो हमको चाहिए भाई बुर्दबारी, तहम्मुल और बर्दाश्त, अपने दुश्मन को भी बर्दाश्त करना है और अपने गज़ब पर भी काबू पाना है। ये गज़ब एक दुश्मन है इंसान का, इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। अभी जो मैंने तकवा का जिक्र किया था, हकीकी तकवा ये है कि इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल करे। अपने नफ्स पर अगर कंट्रोल हासिल है हर काम में तो ये तुम्हें मुत्तकी में शामिल है, अगर नहीं है तो ये आधा मुत्तकी भी हो सकता है, डेढ़ मुत्तकी भी हो सकता है भाई, ये उसे भी कम भी हो सकता है दर्जे के एतबार से। और चौथी जो खसूसियत है, अगर कहीं इख्तिलाफ भी अगर पड़ जाए तो उसको इस्लाह करने की ज़्यादा कोशिश करें, बजाय कि इसको दूर करने की या इसको बड़ा चढ़ा के मुआशरे में पेश करने की। ये सब तंजीम से मरबूत नहीं है भाई, हर जगह है, ऐसा ही है। मौला ने इसी फरमान में फरमाया, व सलाह ज़ैति व सलाह ज़ातिल बैन, वसीयत ये है कि आपस में अगर रिश्तेदार हो या मोमिनीन, दरमियान में इस्लाह करने की मैं सिफारिश करता हूँ, इस्लाह करो। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, इस्लाह ज़ातिल बैन अफ़ज़ल मिन आम्मति सलावात, माना यह है कि इंसान दो मोमिन के दरमियान इस्लाह के लिए निकले, काम करे, तो ये इस्लाह का इतना फ़ायदा होगा, इतना सवाब होगा अल्लाह की तरफ से। नमाज मुस्तहबी पढ़ने से इस्लाह करने का सवाब ज़्यादा है, नमाज मुस्तहबी। एक शख्स नमाज मुस्तहबी पढ़ता रहता है लेकिन मुआशरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मुआशरे में फसाद फैले तो फैले, दो मोमिन के दरमियान झगड़ा हो तो हो जाए, तो ये नमाज पढ़ता रहेगा। लेकिन दूसरा शख्स वो है कि जो दरमियान में मोमिनीन के दरमियान अगर कोई गलती पेश आए, गलत फहमी भी हो, वो इस्लाह करने का सवाब आम्मतुस्सलावात यानी मुस्तहबी नमाज से उसका सवाब ज़्यादा है। نہ جو ہے نا اس کی فضیلت ہے. ایک واقعہ یہ انمول واقعے اور تعلیمات ہیں ہمارے پاس, لیکن ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. ایک دفعہ مفضل ابن عمر حضرت امام صادق علیہ السلام درود بھیجے گا, دیکھا کہ اس زمانے میں شیعوں کی تعداد کم ہے, ایک دوسرے کو جانتے تھے کون شیعہ کون شیعہ نہیں ہے. مدینہ کا واقعہ ہے, دیکھا کہ دو شیعہ کے درمیان جھگڑا ہے. مفضل ابن عمر بیٹھ کے ان کو بٹھا کے کیا ہے مسئلہ, وہ کسی دین میں یعنی قرض میں یا میراث میں ان کا جھگڑا تھا, صلح کرا کے ایک کو 400 درہم دینا فیصلہ ہوا, یعنی مفضل نے یہ کیا, اس کو 400 درہم دیا جائے گا اور ان کا جھگڑا ختم. تو یہ 400 درہم مفضل نے اپنی جیب سے دیا, تو ان دونوں نے کہا کہ مفضل آپ نے تو ہم پر احسان کیا, ہمارے جھگڑا کو ختم کر دیا, ابھی پیسہ آپ بھی خود دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں آپ؟ مفضل نے کہا یہ پیسہ میرا نہیں ہے, یہ پیسہ میرا نہیں ہے, یہ پیسہ مجھے امام صادق علیہ السلام نے دیا ہے, اگر کہیں شیعوں کے درمیان اختلاف ہو تو وہ پیسے سے حل ہو سکتا ہے, تو یہ میرا پیسہ دے کے حل کراؤ. کتنی اہمیت ہے, یہ اصلاح کی یہ تعلیمات ہیں, لیکن عین وقت پہ ہم نظر انداز کرتے ہیں. اعتراض ہے, اعتراض ہے, اور صلح کرنے کی یا صلح اختیار کرنے کی نیت ہی نہیں ہے میرے اندر. یہ میرے اندر نیت ہی نہیں ہے تو آپ 10 افراد آ کے مجھے بتائیں تو میں اصلاح کرنے پر میں کیوں تیار ہو جاؤں, بھائی میری نیت ہی خراب ہے شروع سے. خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا ہے. کچھ چھوٹی موٹی غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے, بھائی معصوم نہیں ہے, لیکن اس کے لیے دوسرا بھی ہے نا درگزر کرنا ہے. اور بھی اس سلسلے میں مسائل ہیں, لیکن میں یہیں پہ جو ہے نا خاتمہ کرنا چاہوں گا کہ برادران اس تنظیم کو مضبوط اور استحکام کرنا ضروری ہے. برادران یہ آپ کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے, شرعی فریضہ ہے. میں تو بہرحال دوسرے افراد کے پاس جو تنظیموں کے خلاف ہیں, تو میرا یہ ہے قول یہ ہے بھائی اگر یہ ساری تنظیمیں ہٹ جائیں وہ بیٹھ جائیں تو معاشرے میں اس تشیع کے لیے کام کون کرے گا, یہ تو بتاؤ صحیح, کون کام کرے گا؟ ہر ایک مفرد الگ الگ ہے, اپنے اپنے طور پر کام کر کے کہاں پہنچے گا انسان؟ یہ اجتماعی سوچ اور اجتماعی طاقت یہ بہت بڑی پاور ہے, لیکن اتحاد و اتفاق کے ساتھ یہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت کے ساتھ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور میری بھی جو ہے نا آپ حضرات کو یہی سفارش ہیں کہ ایک یہ ہے کہ تنظیم کو مضبوط کریں, دوسرا یہ ہے کہ روایات قرآن اور احادیث میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ اپنائیں, شیطان کو اندر سے نکالیں اور اس کی جگہ اللہ اور خوف خدا اور تقوی خدا جاگزین کریں. اس صورت میں اختلاف بھی نہیں ہوگا اور جھگڑا بھی نہیں ہوگا. جب تک شیطان اندر رہے یا اس کے لیے کوئی وہاں چھوٹی جگہ ہو تو وہ جو ہے نا کسی کو آرام سے اور چین سے رہنے نہیں دے گا. تو شیطان سے مقابلہ کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ شیطان تمہارا قرآن میں فرمایا انہو لکم عدو مبین, تمہارا یہ کھلا دشمن ہے, پوشیدہ دشمن بھی نہیں ہے, کھلا دشمن ہے. وہ علی الاعلان انسان کو بہکاتا ہے, لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیطان سے مقابلہ کریں اور اس تنظیم کو آگے بڑھائیں. اور ملت تشیع اسلام اور استحکام پاکستان کے بارے میں مزید ہم آگے ہاں آگے جو ہے نا بڑھیں اور اس کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال آیا ہے تھا اذان ہو رہی ہے تو چھوڑنا بہتر رہے گا, یہ کہ اذان کے وقت نماز کے مقابل میں کوئی چیز انجام نہیں دینا ہے.